السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کا 1 بجا ہے. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ آپ کی میزبان بہجت حاضر ہے. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان:
بھارت اپنی فورسز کو پاکستانی شہریوں پر فائرنگ سے باز رکھے. دفتر خارجہ کا لائن آف کنٹرول پر سرحد پار فائرنگ پر نئی دہلی سے احتجاج. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود. تفصیلات کچھ دیر بعد.
پاکستانی جیل سے 172 بھارتی قیدی رہا. کراچی سے میں ہوں شہزاد حسین. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا:
عالمی شہرت یافتہ شاعر اور عہد حاضر کے میر ڈاکٹر کلیم عاجز کا انتقال. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. یہ رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور عالمی خبروں میں: ڈنمارک کے وزیر اعظم کے مطابق کوپن ہیگن کے حملوں سے آزادی اظہار کے لیے ان کی ملک کی قبولیت میں فرق نہیں آئے گا. اور روس نواز علیحدگی پسندوں نے یورپ کے نگرانوں کو مشرقی یوکرین میں ڈیبارٹ سیف جانے سے روک دیا, جہاں لڑائی جاری ہے, اگرچہ علاقے میں زیادہ تر فائر بندی کا احترام ہو رہا ہے. اور آئیے اب کھیل کی دنیا سے.
کرکٹ ورلڈ کپ کے میچ میں پاکستان کی بھارت سے شکست پر عوامی رد عمل. کراچی سے میں ہوں شہزاد حسین. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں. پاکستان میں بارڈر سیکیورٹی کے ایک عہدیدار نے کہا ہے کہ بھارت نے سیالکوٹ کے سرحدی علاقے چاروا سیکٹر میں بلا اشتعال گولہ باری کی ہے. اسی دوران پاکستان نے کشمیر کے متنازع علاقے میں بھارتی سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے ایک عام شہری کی ہلاکت پر بھارت سے احتجاج کیا ہے. تفصیل اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں.
پاکستان میں سیکیورٹی فورسز نے ایک بار پھر بھارتی فورسز پر فائر بندی کی خلاف ورزی کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ سرحد پار سے ورکنگ باؤنڈری پر چاروا سیکٹر میں ایک پاکستانی گاؤں پر فائرنگ کی گئی. سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق ورکنگ باؤنڈری پر تعینات پنجاب رینجرز کا کہنا ہے کہ بھارتی فوجیوں نے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شہری آبادی کو نشانہ بنایا. پاکستانی فورسز کی جوابی فائرنگ کے بعد سرحد پار سے گولیاں چلنے کا سلسلہ بند ہو گیا. بھارت کی طرف سے پاکستانی فورسز کے اس تازہ دعوے پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے. ایک روز قبل بھی پاکستانی فوج کا کہنا تھا کہ متنازع علاقے کشمیر میں سرحد پار سے بھارتی فورسز کی فائرنگ سے ایک شہری ہلاک ہو گیا تھا. اس واقعے پر پاکستانی دفتر خارجہ کی طرف سے جاری ایک بیان میں بھارت سے شدید احتجاج کرتے ہوئے کہا گیا کہ وہ اپنی سرحدی فورسز کو پاکستانی شہریوں پر گولی چلانے سے باز رکھے. دونوں ہمسایہ ملکوں کے درمیان سرحد اور کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر فائرنگ کے ایسے واقعات ماضی میں بھی رونما ہوتے رہے ہیں, لیکن گزشتہ ایک سال میں ان میں قابل ذکر حد تک اضافہ دیکھا گیا, جس کی وجہ سے جنوبی ایشیا کی ان دونوں ایٹمی قوتوں کے تعلقات میں ایک بار پھر تناؤ پایا جاتا ہے. دونوں ملک ایک دوسرے پر فائر بندی کی خلاف ورزی میں پہل کا الزام عائد کرتے ہیں. فائر بندی کی خلاف ورزی کے یہ تازہ واقعات ایک ایسے وقت رونما ہوئے ہیں جب 2 روز قبل ہی بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے اپنے پاکستانی ہم منصب کو فون کر کے بتایا تھا کہ جلد ہی نئے بھارتی سیکرٹری خارجہ سارک ممالک کا دورہ کریں گے اور اس دوران وہ پاکستان بھی آئیں گے. پاکستانی وزیراعظم کا کہنا تھا کہ بھارتی سیکرٹری خارجہ کے دورہ پاکستان میں تمام دو طرفہ تصفیہ طلب امور پر بات چیت کی جائے گی. سینئر تجزیہ کار پروفیسر حسن عسکری رضوی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ سرحد پر فورسز کی فائرنگ کے واقعات ماضی کی پالیسیوں کا تسلسل ہی معلوم ہوتے ہیں, اور بھارتی سیکرٹری خارجہ کی پاکستانی عہدیداروں سے ملاقات کے بعد ہی بھارت کی پاکستان سے متعلق نئی پالیسی واضح ہو سکے گی.
جب تک سیاسی لیڈرشپ دونوں ملکوں کی لائن آف کنٹرول پہ کنٹین نہیں کرے گی, جو نئی پالیسی ہے وہ اپنے لیے راستہ نہیں بنا سکے گی. سو ایک ٹرانزیشن کا پیریڈ ہے. اولڈ پالیسی بھی چل رہی ہے اور نئی پالیسی کے ابھی اشارے ملے ہیں, نئی پالیسی ابھی لانچ نہیں ہوئی ہے, تو یہ کانفلکٹ آپ کو نظر آتا ہے.
دونوں ملکوں کا کہنا ہے کہ وہ تنازعات کا بامانی مذاکرات کے ذریعے پرامن حل چاہتے ہیں, لیکن دونوں ہی اس میں دوسری جانب سے پہل کے منتظر ہیں. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستان کے دارالحکومت سے ملحق شہر راولپنڈی میں کل عدم مذہبی تنظیم اہل سنت والجماعت کے ایک مقامی رہنما مولانا مظہر صدیقی کو نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا. اس واقعے کی ذمہ داری تاحال کسی نے قبول نہیں کی, لیکن پولیس نے شواہد جمع کر کے تفتیش شروع کر دی ہے. پاکستان نے کراچی کی جیل سے بھارت کے 172 ماہی گیروں کو رہا کر دیا ہے. ڈسٹرکٹ جیل ملیر کے اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ کامران محمد نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ پاکستانی بحر حدود میں داخل ہونے پر ان ماہی گیروں کو حراست میں لیا گیا تھا اور جیل میں بند ماہی گیروں کی کل تعداد 500 تھی. کراچی سے شہزاد حسین کی رپورٹ.
کراچی کی ڈسٹرکٹ جیل ملیر سے اتوار کو 172 بھارتی مچھیروں کو رہا کر دیا گیا. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ جیل ملیر کے اعلی افسر اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ کامران سمد نے کہا،
ہمارے جیل میں 521 انڈین پرزنرز تھے، جس میں سے 172 کو آج چھوڑا گیا، یہ کل واگھا بارڈر کے تھرو انڈیا کو ہینڈ اوور کیے جائیں گے۔ عموماً پاکستان سے جب بھی انڈین ٹریڈ ریلیز کیے جاتے ہیں تو ان کا کافی زیادہ ہوتی ہے، اگر انڈیا کو کمپیئر کیا جائے، وہاں سے جب بھی ریلیز ہوتے ہیں تو 10 سے 20 یا 50 سے نیچے نیچے ہی ہوتے ہیں۔
کامران سمت کا کہنا تھا کہ ان مچھیروں کو پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی نے حراست میں لے کر ڈسٹرکٹ جیل ملیر کے حوالے کیا تھا، اور دونوں ممالک کے محکمہ خارجہ کی بات چیت کے بعد آج حکومت پاکستان نے انہیں انسانی ہمدردی کے تحت رہا کیا۔ رہا ہونے والے بھارتی مچھیروں کو ایدھی فاؤنڈیشن کے تعاون سے لاہور پہنچایا جائے گا، جہاں سے واہگہ بارڈر کے ذریعے انہیں بھارت کے حوالے کر دیا جائے گا۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
ایڈلیڈ میں کرکٹ ورلڈ کپ کے پہلے میچ میں اتوار کے روز بھارت نے پاکستان کو 76 رن سے شکست دے دی۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
بھارت نے اپنے روایتی حریف پاکستان کو کرکٹ ورلڈ کپ کے پول بی کے ایک میچ میں 76 رن سے شکست دے دی ہے۔ ایڈلیڈ میں اتوار کو بھارت نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 300 رنز بنائے۔ بھارت کو گو کے 34 کے مجموعی اسکور پر پہلا نقصان روہت شرما کی وکٹ کی صورت میں اٹھانا پڑا، لیکن وراٹ کوہلی اور شیکھر دھون نے جارحانہ انداز اپناتے ہوئے پاکستانی بالروں کو خوب آڑے ہاتھوں لیا اور ٹیم کے مجموعی اسکور کو قابل ذکر حد تک آگے بڑھایا۔ کوہلی کی اننگز کے آغاز پر ہی شاہد آفریدی کی ایک گیند پر یاسر شاہ بھارتی بلے باز کا کیچ پکڑنے میں ناکام رہے، جس کے بعد کوہلی نے خوب جم کر کھیلا۔ شیکھر دھون 1 چھکے اور 7 چوکوں کی مدد سے 73 رنز بنا کر رن آؤٹ ہوئے، جبکہ کوہلی نے شاندار 107 رنز کی اننگز کھیلی۔ تیسرے نمایاں بلے باز سریش رائنا تھے، جنہوں نے دھواں دار بیٹنگ کرتے ہوئے 3 چھکوں اور 5 چوکوں کی مدد سے 74 رنز اسکور کیے۔ پاکستان کے سہیل خان نے شاندار بالنگ کا مظاہرہ کیا اور بھارتی اننگز کے آخری اوور میں انہوں نے 2 گیندوں پر 2 وکٹیں حاصل کیں، لیکن وہ ہیٹرک کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ پاکستان کی طرف سے سہیل خان نے 5 اور وہاب ریاض نے 1 وکٹ حاصل کی۔ 301 رنز کے ہدف کے تعاقب میں پاکستانی بلے باز قابل ذکر کارکردگی نہ دکھا سکے، اور جب اس کے 3 اہم بلے باز یکے بعد دیگر آؤٹ ہوئے تو میچ پوری طرح سے بھارت کے پلڑے میں جاتا دکھائی دیا۔ لیکن کپتان مصباح الحق نے ذمہ دارانہ بیٹنگ کرتے ہوئے اپنی ٹیم کو روایتی حریف کے ہاتھوں بری طرح ناکام ہونے سے بچایا، تاہم وہ پاکستانی ٹیم کو فتح یاب کروانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ انہوں نے 76 رنز بنائے، جس میں 1 چھکا اور 9 چوکے شامل تھے۔ میچ کے بعد اظہار خیال کرتے ہوئے پاکستانی ٹیم کے کپتان مصباح الحق کا کہنا تھا،
We just lost in the middle, 3 quick wickets, at that time we were pretty much in the game, but after
انہوں نے کہا کہ 3 وکٹیں جلدی گرنے سے ہم اننگز کے درمیان میں ناکام ہوئے، اور اس وقت تک ہم پوری طرح سے کھیل میں تھے، لیکن اس کے بعد ہم کہیں نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ 300 رنز کا ہدف قابل حصول تھا، اگر 50 اوورز تک تمام بلے باز صحیح طور سے کھیلتے تو اسے حاصل کیا جا سکتا تھا۔
We batted really well and it's needed, you know, when you are batting first you want to put runs on the board and
بھارتی کپتان مہندرا سنگھ دھونی کا کہنا تھا کہ جب آپ پہلے بیٹنگ کرتے ہیں تو آپ کو ایک بڑا ہدف دینا ہوتا ہے، اور وراٹ اور شیکھر دھون نے اچھی پارٹنرشپ دی، اور پھر رائنا نے بھی قابل ذکر کارکردگی دکھائی، جس کی وجہ سے سب اچھا رہا۔ اس میچ کو ورلڈ کپ کا بڑا مقابلہ قرار دیا جا رہا تھا، جسے دیکھنے کے لیے اسٹیڈیم میں موجود 47,000 سے زائد تماشائیوں کے علاوہ پوری دنیا میں ایک اندازے کے مطابق 1 ارب سے زائد افراد اپنے ٹی وی اسکرینوں کے سامنے موجود رہے۔ کرکٹ کے معروف تجزیہ کار احتشام الحق نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا،
اس پچ پر 300 رنز جو تھے اتنا بڑا کوئی سکور نہیں تھا، بشرطے کہ پاکستان کے بیٹس مین اپنے آپ کو اپلائی کرتے، ذمہ داری کا پاکستان کے بیٹس مین احساس کرتے، سیٹ ہونے کے بعد اپنی وکٹس تھرو نہ کرتے، پور شاٹ سلیکشن نہ کرتے تو یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ 4-4, 5-5 بیٹس مین اپنی وکٹس خود گفٹ کریں گے تو پھر ٹیم تو کبھی نہیں جیتتی، اور انڈیا کی جانب سے میں سمجھتا ہوں کہ جو بیٹس مین تھے ان کو چانسز ملے، انہوں نے کیپیٹلائز کیا، اس کا پورا فائدہ اٹھایا، اور پھر انڈیا کے بالرز کے پاس اچھا خاصا ٹارگٹ موجود تھا۔
ان کا کہنا تھا کہ اب پاکستانی ٹیم کو اپنے تمام پول میچ فائنل سمجھ کر کھیلنا ہوں گے۔
پاکستان کے گروپ میں ساؤتھ افریقہ بھی ہے، زمبابوے بھی ہے، ویسٹ انڈیز بھی ہے، یو اے ای بھی ہے، آئرش ٹیم بھی ہے، کسی کو لائٹ نہیں لینا ہوگا، ہر میچ کو فائنل سمجھ کر کھیلنا ہوگا، اور جو بیسٹ پلیئنگ 11 ہے اس کا انتخاب کرنا ہوگا۔
ورلڈ کپ میں پاکستان اپنا اگلا میچ 21 فروری کو ویسٹ انڈیز، جبکہ بھارت 22 فروری کو جنوبی افریقہ کے خلاف کھیلے گا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
ڈنمارک میں پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے گزشتہ روز ہونے والی فائرنگ کے ہلاکت خیز واقعات میں مبینہ طور پر ملوث شخص کو ہلاک کر دیا ہے۔ ڈنمارک میں ایک ہی روز میں فائرنگ کے دو مختلف واقعات میں دو افراد کی ہلاکت کے بعد اتوار کو سیکیورٹی ہائی الرٹ اور پولیس حملہوروں کی تلاش میں مصروف رہی۔ ہفتے کے روز دارالحکومت کوپن ہیگن میں واقع ایک کیفے میں مسلح افراد نے فائرنگ کر کے ایک شخص کو ہلاک اور تین پولیس اہلکاروں کو زخمی کر دیا تھا۔ کیفے میں ہونے والی شوٹنگ کے چند گھنٹوں بعد ہی شہر میں یہودیوں کی ایک عبادت گاہ کے قریب فائرنگ کا ایک اور واقعہ پیش آیا جس میں ایک شخص ہلاک اور دو پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ ڈنمارک کی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ کوپن ہیگن کے حملوں سے آزادی اظہار کے لیے ان کے ملک کی قبولیت میں فرق نہیں آئے گا۔ ادھر اسرائیل میں وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے اس واقعے پر اپنے رد عمل میں یورپ کے یہودیوں سے ترک وطن کر کے اسرائیل منتقل ہونے کی اپیل کی ہے۔ پیرس سے نامہ نگار لیزا برائنٹ اور یروشلم سے رابرٹ برگر کی رپورٹوں کے ساتھ نیلوفر مغل۔
ڈنمارک اپنی دارالحکومت میں ہونے والی اس فائرنگ پر افسردہ ہے جس میں دو افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ ڈینش وزیر اعظم تھورنک شمٹ نے ان حملوں کو دہشت گردی کی ایک جنونی کارروائی سے تعبیر کیا۔ انہوں نے اس سینیگاگ کا دورہ کیا جہاں ایک یہودی محافظ ہلاک ہو گیا۔ انہوں نے کہا،
Our thoughts goes to his family. We are with them today.
وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارا دل اور جذبات اس خاندان کے ساتھ ہیں، اور اسی طرح ہمارے جذبات اپنی پوری یہودی برادری کے لیے ہیں۔ وہ ہماری کمیونٹی کا ایک مستحکم حصہ ہیں، اور ہم اپنے ملک میں یہودی برادری کا تحفظ کرنے کے لیے ہر ممکن اقدام کریں گے۔ وزیراعظم نے یہ بیان پولیس کی جانب سے اس شخص کو ہلاک کرنے کے چند گھنٹوں بعد دیا جس پر یہ فائرنگ کرنے کا شبہ ہے۔ اس شخص نے پہلے ایک کلچرل سینٹر پر، جہاں اسلام اور آزادی تقریر پر ایک مباحثہ ہو رہا تھا، ایک فلم ڈائریکٹر کو ہلاک اور دو پولیس والوں کو زخمی کیا۔ اس کی فائرنگ سے ایک یہودی عبادت گاہ کے باہر ایک پولیس والا اور ایک سیکیورٹی گارڈ بھی زخمی ہوئے۔ سیکیورٹی گارڈ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہلاک ہو گیا۔ یورپی یونین کے ملک انتہا پسند مسلمانوں کے بارے میں اور حملوں کے بڑھتے ہوئے خدشات کے درمیان سیکیورٹی اور انٹیلیجنس میں ساجیداری میں اضافے کی بات کر رہے ہیں۔ تاہم پیرس کے ایک تجزیاتی گروپ کی بانی این کا کہنا ہے کہ یہ اقدامات مسئلے کے محض ایک حصے سے عہدہ برا ہوتے ہیں، اور اس بارے میں زیادہ سیاسی اور ثقافتی اقدامات کی ضرورت ہے۔ ادھر وائس آف امریکہ کے نامہ نگار رابرٹ برگر نے یروشلم سے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایک ایسے وقت میں بہت بڑے پیمانے پر یورپ کے یہودیوں کی اسرائیل میں ترک وطن کی اپیل کی ہے، جہاں کوپن ہیگن میں ایک سینیگاگ پر حملے میں ایک 37 سالہ یہودی سیکیورٹی گارڈ ہلاک ہو گیا ہے۔ اسرائیلی کابینہ کے ہفتہ وار میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے نیتن یاہو نے کہا کہ یہودیوں کو ہر ملک میں سلامتی سے رہنے کا حق حاصل ہے۔ تاہم انہوں نے سوال کیا کہ آیا یورپ یہ سلامتی فراہم کر سکتا ہے۔
گال پیگوئیم ہزے صفولی مشیخ شوب نرچخو على ادمات اروپا یہودین رک بگالی۔
وہ کہہ رہے ہیں کہ سہونیت کے خلاف حملے یورپ میں جاری رہنے کی توقع ہے، جہاں یہودیوں کو ان کے یہودی ہونے کی وجہ سے ہلاک کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے یورپ کے یہودیوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل آپ کا وطن ہے۔ تاہم اسرائیل کے اس اپیل کا، جو یورپی یہودیوں کے ترک وطن سے متعلق ہے، ان کے ملکوں میں کوئی خیر مقدم نہیں کیا گیا۔ فرانس میں لیڈروں نے کہا کہ یہودی فرانسیسی معاشرے اور تاریخ کا ایک اٹوٹ حصہ ہیں، اور انہیں وہی رہنا چاہیے۔ ڈنمارک میں چیف ربی نے اسرائیلی وزیر اعظم کے بیان پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی اسرائیل منتقل ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے، اور ڈنمارک کے وزیر اعظم نے یہودیوں کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
روس نواز علیحدگی پسندوں نے یورپ کے نگرانوں کو مشرقی یوکرین میں ڈبالٹ سیف جانے سے روک دیا، جہاں لڑائی جاری ہے، اگرچہ علاقے میں زیادہ تر فائر بندی کا احترام کیا جا رہا ہے۔ یورپ میں سلامتی اور تعاون کی تنظیم نے کہا ہے کہ مقامی وقت کے مطابق نصف شب کو فائر بندی کا اطلاق ہوا، جس کے بعد مشرقی یوکرین میں زیادہ تر گولہ باری نہیں کی گئی، لیکن ڈبالٹ سیف میں فائرنگ جاری ہے۔ باغی دعویٰ کرتے ہیں کہ اس علاقے میں فائر بندی کا اطلاق نہیں ہوتا، جہاں وہ فائر بندی سے قبل کیف کی فوجوں کو گھیرے میں لینے کی کوشش کر رہے تھے۔ یوکرین کی فوج کے ترجمان آندری لائسن کو نے کہا کہ علیحدگی پسندوں نے فائر بندی کے بعد 10 مرتبہ گولہ باری کی، لیکن مجموعی طور پر مشرقی یوکرین میں استحکام نظر آیا ہے۔ یوکرین کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ روس نواز باغیوں نے مشرقی یوکرین میں فائر بندی شروع ہونے کے بعد یوکرین کے اہداف پر گولہ باری کی ہے، لیکن بیشتر محاذ پر فائرنگ ختم ہو گئی ہے۔ یوکرین کی سیکیورٹی سروس کے سربراہ ویلنٹائن نیلی وائچنکو نے اس گروپ کی شناخت بھی کر دی ہے، جو ان کے مطابق لوہانس علاقے میں مارٹر گولہ باری کا ذمہ دار ہے۔
The mortar attack were committed, this crime, by the pro-Russian Cossacks and Russian citizens Cossack
سیکیورٹی سروس کے سربراہ نلیواچنگ کو کہتے ہیں کہ مارٹر حملہ یہ جرم روس نواز کوسیکس نے کیا اور روسی شہریوں کوسیکس نے جن کو حال ہی میں یوکرین میں اس مخصوص مقامات پر تعینات کیا گیا ہے. سیکیورٹی سروس کے سربراہ کہتے ہیں کہ اس بارے میں تفتیش جاری ہے. یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشینکو نے اس سے پہلے اپنی فوجوں کو حکم دیا تھا کہ وہ فائر بندی کے اطلاق کی پاسداری کریں جسے ہفتے کی نصف شب سے لاگو کیا گیا. صدر پوروشینکو نے عالمی برادری سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ مشرقی یوکرین میں تشدد کے لیے ماسکو کو ذمہ دار ٹھہرائے.
On the unity of the whole world for the solidarity with Ukraine and our fighting for peace.
یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشینکو کہہ رہے ہیں کہ ہم امن کے لیے اپنی اس جنگ میں پوری دنیا کے یوکرین کے ساتھ یکجہتی اور اتحاد پر بھروسہ کر رہے ہیں. ہم ضمانت دیتے ہیں کہ یوکرین کی تمام مسلح افواج یوکرین کے صدر کی حکم کی تعمیل کریں گی. مینسک میں طے پانے والے ایک یورپی سمجھوتے کے قواعد و ضوابط کے تحت یوکرین کی افواج اور روس نواز علیحدگی پسند باغی فائر بندی کیے ہوئے ہیں. اگر یہ فائر بندی قائم رہتی ہے تو دونوں فریق ایک بفر زون کی تشکیل کے لیے بھاری ہتھیاروں کو پیچھے ہٹانا شروع کر دیں گے. اقوام متحدہ کے سفارتکاروں نے اتوار کے روز بتایا ہے کہ 15 رکنی سلامتی کونسل روس کی تیار کردہ ایک قرارداد پر ووٹ دے گی جس میں تمام فریقوں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ اس سمجھوتے کا اطلاق کریں. نائجیریا میں ایک خودکش حملہ آور خاتون نے یوبی ریاست کے شہر داماتورو کے ایک بس اسٹاپ پر خود کو دھماکے سے اڑا دیا جس میں کم سے کم 10 افراد ہلاک اور 30 سے زائد زخمی ہو گئے. عینی شاہدوں اور حکام کے مطابق یہ لڑکی ایک چوکی پر حفاظتی انتظامات سے بچتے بچاتے وہاں پہنچی اور دھماکہ کر دیا. فرانسیسی خبر رساں ادارے کے مطابق مشتعل ہجوم نے امدادی کارکنوں کو حملہ آور کی باقیات نہیں اٹھانے دیں اور انہیں نظر آتش کر دیا. ہلاک ہونے والوں میں زیادہ تر بچے شامل ہیں جو بس اسٹاپ پر چیزیں فروخت کر رہے تھے. ابھی تک کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی, لیکن یہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں عسکریت پسند گروپ بوکو حرام نوجوان خواتین کو خود کش حملوں کے لیے استعمال کرتا رہا ہے. امریکہ کی جنوبی ریاست ٹیکسس میں تفتیش کار اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ کوبا اسلامک انسٹیٹیوٹ ان ہیوسٹن کے ایک حصے کو تباہ کرنے والی آگ ارادتاً لگائی گئی تھی. اس اسلامک سینٹر میں ایک مسجد اور سکول بھی شامل تھا. اس حادثے میں کوئی زخمی نہیں ہوا. مرکز کے سٹاف کی طرف سے فیس بک پر جاری بیان کے مطابق تفتیش کاروں نے واضح کر دیا ہے کہ آگ حادثتاً نہیں لگی. ٹیکسس کے اس واقعے کی چھان بین ایک ایسے وقت پر کی جا رہی ہے جب مسلمان کمیونٹیز کے خلاف ہونے والے حملوں کی جانچ میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے. اٹلی نے لیبیا میں اپنا سفارت خانہ بند کر دیا ہے اور اس شمالی افریقی ملک میں جاری تشدد کے نتیجے میں اپنے عملے کو واپس بلا لیا. اطالوی سفارت خانہ لیبیا میں یورپی مشنز میں سے واحد باقی مشن تھا. لیبیا کے لیڈر محمد قذافی کی 2011 میں ہلاکت کے بعد ملک میں متوازی حکومتیں اور متعدد مسلح ملیشیاز کے درمیان اقتدار پر گرفت کے لیے کشمکش جاری ہے. اٹلی کے وزیر خارجہ نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ لیبیا میں بگڑتی صورتحال کے پیش نظر سفارت خانہ بند کرنا ضروری تھا. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل یمن کے بارے میں ایک قرارداد پر غور کر رہی ہے جس میں شیعہ ہوتی باغیوں کو اقتدار سے الگ ہونے, برطرف صدر عابد ربو منصور ہادی اور ان کی کابینہ کو رہا کرنے اور اقوام متحدہ کی قیادت میں امن مذاکرات میں نیک نیتی کے ساتھ شامل ہونے پر زور دیا جائے گا. سلامتی کونسل کا یہ اقدام ملک میں شیعہ مسلم ہوتیوں کے اقتدار سنبھالنے کے خلاف وسیع پیمانے پر کیے جانے والے مظاہرے کے بعد اٹھایا جا رہا ہے. اس مظاہرے میں وسطی شہر اب میں ہوتی مسلح افراد کی فائرنگ سے 4 مظاہرین زخمی ہو گئے. سیکیورٹی افواج نے بتایا ہے کہ گزشتہ ہفتے جنوبی یمن میں ہونے والی لڑائی میں کم سے کم 26 افراد مارے گئے. تشدد کے ان واقعات کی وجہ سے یمن سے سفارتکاروں نے واپس ہونا شروع کر دیا اور اب تک دارالحکومت سنا میں کم از کم 9 سفارت خانے بند ہیں. ان میں ہالینڈ, اسپین, متحدہ عرب امارات, سعودی عرب, اٹلی, جرمنی, امریکہ, فرانس اور برطانیہ شامل ہیں. نائجیریا کی ریاست گومبے کے عوام کو توقع ہے کہ 24 گھنٹے کے لیے لاگو کیے جانے والے کرفیو کو اٹھا لیا جائے گا, جس سے ایک روز پہلے گورنر نے بوکو حرام کے حملے کے بعد کرفیو کا اطلاع کیا تھا. اردن کی ایک عدالت نے اخوان المسلمون کے ایک اعلی عہدیدار کو متحدہ عرب امارات پر تنقید کرنے کی پاداش میں 18 ماہ جیل کی سزا دی ہے. اردن یو اے ای کا ایک قریبی حلیف ہے. اخوان المسلمون اردن میں سب سے بڑی حزب مخالف جماعت ہے. امریکہ کی طرف سے کیوبا سے درآمدات پر عائد پابندیوں میں نرمی کے اعلان کے ایک روز بعد امریکہ کے 2 سینیٹرز نے کیوبا کے 4 روزہ تجارتی مشن کا آغاز کر دیا ہے. اور بھارت نے پاکستان کو کرکٹ ورلڈ کپ کے پول بی کے ایک میچ میں 76 رن سے شکست دے دی ہے۔ ایڈلیڈ میں اتوار کے روز بھارت نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 50 اووروں میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 300 رنز بنائے تھے۔ اس میچ کو ورلڈ کپ کا بڑا مقابلہ قرار دیا جا رہا تھا، جسے دیکھنے کے لیے اسٹیڈیم میں موجود 47,000 سے زائد تماشائیوں کے علاوہ پوری دنیا میں ایک اندازے کے مطابق 1 ارب سے زائد افراد اپنے ٹیلی ویژن اسکرینوں کے سامنے موجود رہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
972 جہاں آپ کو ملے گا وائس آف امریکہ۔
امریکی کانگریس کے ارکان اسلامک اسٹیٹ کے انتہا پسندوں کے خلاف اگلی صفوں میں لڑنے والے اپنے ایک عام عرب اتحادی اردن کو ہتھیاروں کی فراہمی تیز کرنے کے لیے اوباما انتظامیہ پر زور دے رہے ہیں۔ اردن نے عسکریت پسندوں کی قید میں اپنے ایک پائلٹ کے زندہ جلائے جانے کے بعد اس جہادی گروپ کے خلاف اپنی جنگ تیز کر دی ہے۔ وائس آف امریکہ کے راب رافیل کی مرتب کردہ رپورٹ کی مزید تفصیلات نیلوفر مغل سے سنیے۔
اردن داعش کے نام سے معروف اسلامک اسٹیٹ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا عزم ظاہر کر رہا ہے۔ اردن کی ہاشمی بادشاہت داعش کے خلاف اپنی فضائی کارروائیوں میں اضافہ کر رہی ہے۔ ان کے تربیتی مراکز، فوجی ٹھکانوں اور گولہ بارود کے ذخیروں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ یہ رفتار جاری رکھنے کے لیے انہیں مزید ہتھیاروں کی ضرورت ہے، اور ریپبلکن سینیٹر جان مکین جیسے امریکی کانگریس کے سرکردہ ارکان ان کی مدد میں اضافہ کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔
This committee's immediate concern is to ensure Jordan has all the equipment and resources necessary to
اس کمیٹی کی فوری تشویش اور اشتراب یہ یقینی بنانا ہے کہ اردن کے پاس وہ تمام آلات اور وسائل موجود ہوں جو اسے ISIL کے خلاف براہ راست لڑائی جاری رکھنے کے لیے درکار ہیں۔ اردنی عہدیدار کہتے ہیں کہ وہ داعش کی جانب سے اپنی حراست میں موجود ایک اردنی پائلٹ کو زندہ جلائے جانے کی ہولناک ویڈیو جاری کیے جانے کے بعد اس واقعے کا انتقام لینا چاہتے ہیں۔ جس دن یہ ویڈیو جاری ہوئی، اس روز اردن کے شاہ عبداللہ گولہ بارود، ہوائی جہازوں کے اسپیئر پارٹس اور رات کو دیکھنے والے اضافی آلات کے حصول کے سلسلے میں واشنگٹن میں تھے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اردن کو ہتھیاروں کی فراہمی اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ وہ داعش کے خلاف جنگ میں ایک اہم اتحادی ملک ہے۔ واشنگٹن انسٹیٹیوٹ میں عرب سیاست سے متعلق پروگرام کے سربراہ ڈیوڈ شنکر کہتے ہیں،
جارڈن از دی بیسٹ پارٹنر آف دی یونائیٹڈ سٹیٹس ان دس وار، دے آر کریٹیکل۔
اس جنگ میں اردن امریکہ کا سب سے اچھا شراکت دار ہے، وہ ہمارے لیے انتہائی اہم ہے، اور وہ ان تمام فضائی کاروائیوں کا مرکز ہے جو شام میں داعش کو ہدف بنانے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ امریکی عہدیداروں نے امریکی ٹیکنالوجیز کے تحفظ اور اسرائیل کے حق میں فوجی توازن برقرار رکھنے کے لیے ہتھیاروں کی منتقلی کا جائزہ لیا۔ ایشٹن کارٹر، جن کی اگلی وزیر دفاع کے طور پر سینٹ سے توثیق کی جا چکی ہے، اردن کو ہتھیار بھیجنے سے متعلق کسی مسئلے کے حل اور اس سلسلے میں حائل دفتری رکاوٹیں دور کرنے کا عزم ظاہر کر چکے ہیں۔
I definitely want to find out what they are and resolve them because we need partners on the ground.
میں یقینی طور پر ان کا پتہ چلانا اور انہیں حل کرنا چاہوں گا، کیونکہ ISIS کو شکست دینے کے لیے ہمیں میدان جنگ میں شراکت داروں کی ضرورت ہے۔ اردن میں جذبات اپنے عروج پر ہیں، اور تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ رائے عامہ کے جائزے یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ پوری قوم متحد ہو کر شاہ عبداللہ کے پیچھے کھڑی ہے۔ اردنی پائلٹ کو زندہ جلانے کی مذمت اور متاثرہ خاندان کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ واشنگٹن میں اس بارے میں اتفاق رائے موجود ہے کہ عمان کے ساتھ شراکت داری کو مضبوط کیا جائے۔ ایک بار پھر ڈیوڈ شنکر کے الفاظ،
The relationship is extremely close and there is a consensus between the administration.
دونوں کے درمیان انتہائی قریبی تعلقات ہیں۔ کانگریس اور انتظامیہ کے درمیان اس بارے میں اتفاق موجود ہے کہ اردن کے لیے مزید کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ بھی بہت جلد۔ امریکہ اردن کے لیے اپنی سالانہ اعانت 66 کروڑ ڈالر سے بڑھا کر 1 ارب ڈالر سالانہ کر دے گا۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
عہد حاضر کے میر کلیم عاجز کا انتقال نئی دلی میں ہوا. برصغیر کے ممتاز اردو شاعر کلیم عاجز آج الگ صبح جھارکھنڈ کے ضلع ہزاری باغ میں انتقال کر گئے. دبستان عظیم آباد سے تعلق رکھنے والے کلیم عاجز اردو شاعری اور اب کی دنیا میں یکساں طور پر عالمی شہرت کے مالک تصور کیے جاتے رہے, جن کی شاعری اور نثر نگاری کی دھوم اردو دنیا میں 80 برسوں سے سنی جاتی رہی تھی. موصوف کے جسد خاکی کو پٹنہ لایا جا رہا ہے, جہاں کل نماز جنازہ ادا کی جائے گی اور پھر آبائی قصبے میں ان کی تدفین عمل میں آئے گی. کلیم عاجز کی درجن بھر کتاب میں شائع ہو کر ادبی حلقوں میں پذیرائی حاصل کر چکی ہیں. نئی دلی سے سہیل انجم کی تفصیلی رپورٹ.
دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ, تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو, اور اپنا تو کام یہ ہے جلاتے چلو چراغ, رستے میں کسی دوست یا دشمن کا گھر ملے. جیسے ضرب المثل اشعار کے خالق پدم شری ڈاکٹر کلیم عاجز کا اتوار کے روز 95 سال کی عمر میں ریاست جھارکھنڈ کے ضلع ہزاری باغ میں انتقال ہو گیا. دبستان عظیم آباد سے تعلق رکھنے والے کلیم عاجز شعر و ادب کی دنیا میں عالمی شہرت کے حامل تھے. وہ 1920 میں بہار میں پٹنہ کے نزدیک ایک گاؤں تیلہاڑا میں پیدا ہوئے تھے. کم عمری سے ہی ان کی زندگی خانگی پریشانیوں میں گھری رہی. 1946 میں ہونے والے ایک فساد کے دوران بلواہیوں نے عین عید الاضحیٰ کے روز ان کی والدہ اور بہن سمیت خاندان کے 22 افراد اور گاؤں کے تقریباً 800 لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا. یہ دلدوز واقعہ ان کی شاعری کا سبب بنا.
رات جی کھول کے پھر میں نے دوا مانگی ہے اور ایک چیز بڑی بیش بہا مانگی ہے, اور وہ چیز نہ دولت نہ مکان ہے نہ محل, تاج مانگا ہے نہ دستار قبا مانگی ہے, نہ تو قدموں کے تلے فرش گہر مانگا ہے, نہ تو قدموں کے تلے فرش گہر مانگا ہے, اور نہ سر پر کلہے بال ہما مانگی ہے, نہ سکندر کی طرح فتح کا پرچم مانگا, نہ سکندر کی طرح فرش کا فتح کا پرچم مانگا, نہ مانند خضر عمر بقا مانگا.
انہوں نے اپنی کتاب وہ جو شاعری کا سبب ہوا میں اس واقعہ کا تفصیل سے ذکر کیا ہے. ابتدائی عمر سے ہی انہیں مطالعہ کا شوق رہا ہے. 10 سال کی عمر ہی میں انہوں نے طرز میں ہوش ربا اور کلاسیکی ادب کی متعدد کتابوں کا مطالعہ کر لیا تھا. اسی دوران ان میں شعرگوئی کا جذبہ پیدا ہوا اور یہ سفر عمر کے آخری لمحات تک جاری رہا. وہ بھی حال ہی میں حرمین شریفین اور امریکہ کے 4.5 ماہ کے دورے کے بعد وطن واپس آئے تھے. وہ اس وقت حکومت بہار کی اردو مشاورتی کمیٹی کے چیئرمین تھے. انہوں نے 1946 کے فساد کے المیہ کے بعد اردو سے ایم اے اور پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی. وہ پٹنہ یونیورسٹی میں پروفیسر رہے اور بعد کو صدر شعبہ اردو ہوئے. 1984 میں ملازمت سے سبکدوش ہونے کے بعد انہوں نے اپنی بقیہ زندگی دین کی اشاعت اور محبت اور انسانیت کے پیغام کو عام کرنے میں بتائی. وہ بہار تبلیغی جماعت کے کئی دہائیوں تک امیر رہے. ان کے متعدد شعری مجموعے, خود نوشت اور سفرنامے شائع ہوئے ہیں. ان کی کتابوں میں وہ جو شاعری کا سبب ہوا, جب فصل بہاراں آئی تھی پھر ایسا نظارہ نہیں ہوگا, جہاں خوشبو ہی خوشبو تھی, ابھی سن لو مجھ سے, کوچے جانا جانا, مجلس ادب, دیوانے دو, میری زبان میرا قلم, دفتر گمگشتہ, یہاں سے کعبہ, کعبہ سے مدینہ, اور ایک دیش ایک ودیسی قابل ذکر ہیں. ڈاکٹر کلیم عاجز کے انتقال پر علمی و ادبی دنیا سوگوار ہے. متعدد اہم شخصیات نے ان کے انتقال پر رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے اسے علم و ادب کا ناقابل تلافی نقصان قرار دیا ہے.
سب کے دل کا درد بن جائیں گے ہم, سب کا دکھڑا سب کے دل کا درد بن جائیں گے ہم, لوگ سر دھننے لگیں گے جب غزل گائیں گے ہم, سب کا دکھڑا سب کے دل کا درد بن جائیں گے ہم, لوگ سر دھننے لگیں گے
سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی.
972 جہاں آپ کو ملے گا وائس آف امریکہ.
ہر دم رواں ہے زندگی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے رات 10 سے 11 بجے نشر ہونے والا پروگرام. اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں نمایاں مقام حاصل کرنے والے پاکستانی امریکیوں سے. کامیاب لوگوں کے تجربات آپ کی زندگی میں بھی کامیابی کی خبر لا سکتے ہیں. پروگرام کے دوران مہمانوں سے سوال پوچھنے کے لیے ہمارا مفت ٹیلیفون کال نمبر ہے 0800-777-89 0800-777-89.
پاکستان میں رات کے 11:30، بھارت میں 12 اور یہاں واشنگٹن میں دن کا 1:30 بجا ہے. خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے. پاکستان میں بارڈر سیکیورٹی کے ایک عہدیدار نے کہا ہے کہ بھارت نے سیالکوٹ کے سرحدی علاقے چارواں سیکٹر میں بلا اشتعال گولہ باری کی ہے. اسی دوران پاکستان نے کشمیر کے متنازع علاقے میں بھارتی سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے ایک عام شہری کی ہلاکت پر بھارت سے احتجاج بھی کیا ہے. پاکستان کے دارالحکومت سے ملحقہ شہر راولپنڈی میں کل ادم مذہبی تنظیم اہل سنت والجماعت کے ایک مقامی رہنما کو نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا، جبکہ اس جماعت کے مرکزی صدر کراچی میں ہونے والے قاتلانہ حملے میں بال بال بچ گئے تھے. پولیس حکام کے مطابق راولپنڈی میں پیر ودھائی موڑ کے علاقے میں اتوار کی صبح نامعلوم مسلح افراد نے تنظیم کے مقامی ترجمان مولانا مظہر صدیقی کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا. تاحال اس واقعے کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی، لیکن پولیس نے شواہد جمع کر کے تفتیش شروع کر دی ہے. اس سے پہلے ہفتے کو دیر گئے کراچی کے علاقے قائد آباد کے علاقے میں اسی جماعت کے مرکزی صدر علامہ اورنگزیب فاروقی پر قاتلانہ حملہ ہوا، لیکن وہ اس میں محفوظ رہے. اس جماعت پر 2012 میں پابندی عائد کی گئی تھی. پاکستان کے انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کے بریگیڈیئر سعد نذیر نے وائس آف امریکہ سے پروگرام ان دا نیوز میں بتایا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کو شکست دینے میں کافی وقت لگ جائے گا اور اس کے لیے کثیر الجہد حکمت عملی اختیار کرنا ہوگی. پروگرام کے میزبان قمر عباس کے اس بارے میں سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا،
جہاں تک پاکستان کے یہ جنگ کا تعلق ہے اور اس کے جو مضمرات ہیں، تو اس کے تناظر میں دیکھا جائے تو ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں جو آفیشلی کہتے ہیں اس سے تقریباً 67 سے زیادہ گروپ ہے. ان میں سے جو ہمارے ہیں یہ کوئی 4 کیٹیگریز کے ہیں. کچھ سیکٹیرین ہے، کچھ جو نظریاتی ہے جس طرح ٹی ٹی پی ہے، اور کچھ جو ہے وہ لسانی ہے، اور کچھ نیشنلسٹ ہیں، اور کچھ اس میں ایک ایلیمنٹ اس کا بھی آ چکا ہے جو کہ لائن آرڈر کو کسی طریقے سے اپنے فائدے کے لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں. لیکن جہاں تک اس جنگ کا تعلق ہے اور جتنا حادثہ ہم لڑتے رہے ہیں اور یہ پھیلتا رہا ہے، تو اس کی جڑیں کافی گہری ہے، کافی پھیلی ہوئی ہے، اور ہر جڑ کو اکیڑنا، ہر جڑ کو پٹولنا یہ اتنے قلیل مدت میں مشکل ہے. یہ جس طرح کہا گیا ہے کہ 2 سال کے لیے ملٹری کورٹس تیار کیے جا رہے ہیں، تو اس لیے کیے جا رہے ہیں کہ جنگ لمبا ہونا ہے اور اس میں جو بیک لیش ہوگا، جتنی جتنی آپ پانچیاں دیں گے، جتنے جتنے آپ ٹارگیٹ جو اندرونی ملک ہے اس کو حاصل کریں گے یا ٹارگیٹ کریں گے، تو اس کا ریئیکشن ضرور آئے گا. البتہ اس ریئیکشن نے ایک رخ لے لیا ہے کہ مائنارٹیز ان کے پیچھے تھوڑا سا زیادہ ہو گئے ہیں. شاید اس کا ایک ریزن یہ ہے کہ ونریبل ہیں، یا دوسری طرف پر یہ ہے کہ کچھ جو میجارٹی کی ہمدردیاں کچھ ادھر کم ہوتی ہے، یا تیسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شاید اس وجہ سے وہ کچھ جو اور گروپس ہیں ان کو بھی ساتھ تو ملانا چاہتے ہیں. تو یہ بات تو اپنی جگہ پر بہت عام ہے کہ جب تک سب کے خلاف کاروائی نہیں ہوگی اور اس میں صرف مطلب مسلک اور مذہب کے علاوہ جو لسانی اور جو دوسرے اور اس کے لیے جس طرح کراچی میں ہے اور ملٹنٹ ونگز ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے، تو ظاہر ہے کہ اس انداز میں اس زاویے سے اگر اس کو دیکھا جائے تو اس کا دائرہ پھیلانا ہوگا. اور پھر جو 20 رکاوٹی پروگرام ہے اس پر بڑے شد و مت کے ساتھ اور بڑے زور کے ساتھ اور بڑے کوئک طریقے سے اس پر عمل کرانا ہوگا، اور وہ ساری صوبائی حکومتوں کی بھی ذمہ داری ہے، اور وہ فیڈرل گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے.
کہا یہ جاتا ہے ماہرین کی جانب سے کہ جب تک آپ ان کے فائنینشیل ریسورسز کو کمپلیٹلی چوک نہیں کر دیں گے اس وقت تک اس جنگ میں کامیابی نہیں ہو سکتی. آپ کے خیال میں یہ کتنا درست ہے؟
یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے, کیونکہ جو ٹارگیٹ ایکوئزیشن کا سسٹم ہے اس میں تو مجھے لگتا ہے کہ باہر کے ایلیمنٹ ہے, اور کیونکہ انٹیلیجنس ایجنسیز ہے وہ جو علاقائی صورتحال ہے اس کے تناظر میں ہم اس کو دیکھتے ہیں. جہاں تک فنڈنگ کا تعلق ہے, ٹھیک ہے باہر کے فنڈنگ تو آپ روک سکیں گے, لیکن جہاں تک ہمارے ایکسٹورشن کا تعلق ہے, اغوائے برائے تاوان کا تعلق ہے, اس کے علاوہ جو کرپشن کا ایلیمنٹ ہے, اور اس کے علاوہ وہ لوگ انہیں ہمارے ملک میں سب سے زیادہ چیریٹی چلتی ہے اور چیریٹل آرگنائزیشن ہوتے ہیں, اس کے علاوہ این جی اوز ہیں, اور تو ظاہر ہے کہ اس طرح کمپلیٹلی ان کو چوک کرنا میرے خیال میں ناممکن ہے. اس لیے کہ جو مجھے پتا ہے کہ تقریباً جو بھی تھوڑا سا نظر آتا ہے کہ اس میں کچھ دم کم ہے تو ضرور کوئی نہ کوئی اندرونی سطح پر بیرونی سطح پر کوئی نہ کوئی کنٹریبیوٹ کر. پھر ہمارے ہاں ہنڈی کا سسٹم ہے, پھر ہمارے ہاں کیش کی ٹرانزیکشن کا الگ ایک سسٹم ہے, اور بینکوں کا الگ ہے جو کہ بینک اکاؤنٹ وغیرہ, اب تو خیر بایو میٹرک کو سلسلہ آ رہا ہے. لوگوں کو جب تک انوالو اور ان کو ریئلائز نہیں کرایا جاتا, اور پھر یہ صرف بندوق سے نہیں بلکہ اس کے لیے ملٹیپل پرانگ اسٹریٹجی اپنانی ہوگی.
پاکستان نے کراچی کی جیل سے بھارت کے 172 ماہی گیروں کو رہا کر دیا. ڈسٹرکٹ جیل ملیر کے اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ کامران محمد نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ پاکستانی بحری حدود میں داخل ہونے پر ان ماہی گیروں کو حراست میں لے لیا گیا تھا, اور جیل میں بند ماہی گیروں کی کل تعداد اب 500 تھی. کرکٹ کے ورلڈ کپ میں اتوار کے روز پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے والے میچ کو کرکٹ کا سب سے بڑا مقابلہ قرار دیا جاتا ہے. شائقین کس طرح سے اس مقابلے کے منتظر تھے, اور ساری تیاریوں کے بعد پاکستان کی شکست کے بعد رائے عامہ کیا رہی؟ آئیے کراچی سے شہزاد حسین کی رپورٹ میں سنتے ہیں.
اتوار کو ویسے تو چھٹی ہوتی ہے, لیکن کرکٹ ورلڈ کپ میں پاکستان اور بھارت کے میچ کی وجہ سے آج کراچی میں چھٹی کی بھی چھٹی تھی. دوستوں نے ساتھ مل کر میچ دیکھا تو تفریح کے کئی مقامات پر بڑے اسکرین لگا کر میچ دیکھنے اور دکھانے کا اہتمام کیا گیا تھا. جوش اور امیدیں آسمان پر تھیں, لیکن پھر پاکستان میچ ہار گیا. زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے وائس آف امریکہ نے اس حوالے سے بات کی. شیرین بھگت جو کہ نانی ہیں اور دادی بھی, انہوں نے ٹھیک اسی حق سے رائے دی جیسے کوئی اپنا کسی اپنے کے لیے کھل کر بات کرتا ہے.
ارے کیسا ہارے, شرمناک ہارے, ان کے آگے تو ٹک ہی نہیں سکتے تھے. ان کی فیلڈنگ اتنی زبردست تھی کہ یہ ان میں لگتا تھا کانفیڈنس ہی ختم ہو گیا. رن بھی نہیں بنا پا رہے تھے, بھاگ بھی نہیں پا رہے تھے. کم از کم یہ ہوا نا کہ بھائی ورلڈ کپ کے لیے اس اسٹینڈرڈ کے پلیئرز ہونے چاہیے.
طالب علم سمی سعید کا کہنا تھا,
اس بار ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ تھی. یہ والا میچ ورلڈ کپ سے زیادہ امپورٹنٹ تھا. ایکچولی 5-1 ایکسپیکٹڈ تھا, پچھلے 5 میچ جو ورلڈ کپ میں ہوئے سارے آ رہے, اس بار بھی آ گیا. خیر 5-1 ایکسپیکٹڈ تھا, 6-0 ہو گیا. گڈ لک فار دا ریسٹ آف دا ورلڈ. عمر اکمل کا جو آؤٹ غلط دیا تھا اس کو کروشل پوائنٹ تھا میچ کا.
ریڈیو اور ٹی وی پر اپنے شوز کی وجہ سے مشہور اجنبی نے بڑی اپنائیت سے پاکستانی ٹیم اور اس کے کھیل پر کچھ یوں تبصرہ کیا.
چاہے وہ کھیل ہاکی کا ہو کرکٹ کا ہو, انڈیا اور پاکستان دونوں جانب جو ہے بڑی شدت کے ساتھ اس کا انتظار کیا جاتا ہے. ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ پاکستان انڈیا کے مقابلے میں اس بڑے ایونٹ میں ورلڈ کپ میں ہمیشہ اوور ایگریشن میں چلا جاتا ہے, اوور ایگریسو ہو جاتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں نے 90s میں ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ پاکستانی ٹیم کو ٹرینرز اور کوچز کے علاوہ ماہرین نفسیات کی بھی ضرورت ہے جو ان کی سائیکولوجیکل ٹریننگ کرے. افسوس سب کو ہوا, تیاریاں تھیں, سنڈے تھا, لوگوں نے تو یہ بھی کہا کہ سنڈے ہو گیا برباد, پاکستان پھر بھی زندہ باد.
ٹیکسی ڈرائیور شفیع اپنے کام میں مصروف ہونے کے باوجود بھی میچ سے باخبر رہے.
محنت کرنا پڑتا ہے.
خاتون خانہ سعدیہ نے پاکستان بھارت کرکٹ میچ میں پاکستان کی شکست کے منفی اثرات کچھ یوں بیان کیے.
انڈیا پاکستان کا میچ پورے ملک کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ ایونٹ ہوتا ہے. اس دن فیملیز پارٹیز ارینج کر کے میچ دیکھنے اکٹھا ہوتے ہیں اسپیشلی, اور جب ٹیم کی ایسی پرفارمنس ہو تو بہت ڈسکریجنگ ہوتا ہے پورے ملک کے لیے. سب کا دل ٹوٹ جاتا ہے, سب کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے اس طرح کی پرفارمنس دیکھ کے اپنی ٹیم کی.
سابق ٹیسٹ کرکٹر ندیم خان نے پاکستان بھارت کرکٹ میچ میں دونوں ٹیموں کی کارکردگی پر اپنی ماہرانہ رائے دیتے ہوئے کہا،
آج جو پاکستان اور انڈیا کا میچ ہوا اس میں پاکستان کو ناکامی ہوئی اور انڈیا نے بہت اچھی طریقے سے کامیاب ہوا اس میچ میں، لیکن اصل جو چیز ہے جو آج کے میچ میں تھی کہ جو ہمیشہ دیکھی جاتی ہے کہ پاکستان اور انڈیا کا مقابلہ ہوتا ہے، آج مقابلہ نہیں ہوا اور تھرو آؤٹ دا گیم پاکستان اس میچ کو چیس ہی کرتا رہا. اور دوسری چیز یہ کہ ہم اس گیم جو پاکستان اور انڈیا کا ہوتا ہے اس کو ہم نے اتنا سیریس لے لیا ہے اور اتنا بالکل ایسے ہو گیا جیسے جنگ ہو رہی ہے اور ہم اتنا اس میں انوالو اس طریقے سے ہو جاتے ہیں کہ جو اصل میں جو گیم ہے گیم آف کرکٹ ہے اور جو گیم کا مزہ ہے اس کو بھی انجوائے کرنا بھول جاتے ہیں اور جب میچ ہارتے ہیں تو پھر اس طرح کی فیلنگ آ جاتی ہے کہ جیسے پتہ نہیں کیا چیز ہو گئی. لیکن آج کے میچ میں جو اسپیشلی جو ہے نا ہم اس کو بالکل مقابلہ نہیں کر سکے، چاہے میں بات کروں بیٹنگ بالنگ اور فیلڈنگ تینوں ہی چیزوں میں میرے خیال سے انڈیا نے آج ہمیں کمپلیٹلی بیٹ کرا.
جہاں بڑے پاکستان کی شکست کے بعد تنقید میں مصروف تھے، وہاں بچوں نے نہ پاکستان بھارت میچ میں پاکستان کی شکست پر کچھ کہا نہ کوئی شکوا کیا، بس کرکٹ ورلڈ کپ کا فیصلہ سنا دیا. شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی.
ڈنمارک میں پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے گزشتہ روز ہونے والے فائرنگ کی ہلاکت خیز واقعات میں مبینہ طور پر ملوث شخص کو ہلاک کر دیا ہے. ڈنمارک میں ایک ہی روز میں فائرنگ کے دو مختلف واقعات میں دو افراد کی ہلاکت کے بعد اتوار کو سیکیورٹی ہائی الرٹ اور پولیس حملہ آوروں کی تلاش میں مصروف رہی. تفصیلی رپورٹ سنیے. ڈنمارک کی پولیس نے بتایا ہے کہ انہوں نے اتوار کے ابتدائی اوقات میں جس شخص کو گولی مار کر ہلاک کر دیا، امکان یہی ہے کہ وہ کوپن ہیگن میں گولی چلانے کے دو حملوں میں ملوث تھا جن میں دو شہری ہلاک اور پانچ پولیس عہدیدار زخمی ہو گئے. عہدیداروں نے بتایا ہے کہ ایسی شہادت موجود نہیں ہے کہ دوسرے مسلح افراد ان حملوں میں ملوث ہوں. ایک حملہ ایک کیفے میں ہوا جہاں آزادی اظہار کے موضوع پر ایک تقریب منعقد ہو رہی تھی، جبکہ دوسرا حملہ کوپن ہیگن کے مرکزی سینگاگ کے باہر ہوا.
Så har vi en antagelse om, at det er den samme gerningsmand, der står bag begge
Copenhagen کے پولیس کے چیف انسپیکٹر ٹوربن موگارڈ جانسن کہتے ہیں کہ ہمارے خیال میں دونوں واقعات کے پس پردہ ایک ہی شخص کا ہاتھ تھا، اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ پولیس ٹاسک فورس نے نور پورٹ اسٹیشن پر جس شخص کو گولی مار کر ہلاک کر دیا یہ وہی شخص تھا جس نے ہفتے کے روز دو حملے کیے. لیکن کئی اور ایسی باتیں ہیں جنہیں جاننے کی ابھی بھی ضرورت ہے، اور ہم آنے والے کئی گھنٹے دارالحکومت میں اپنی بھاری نفری تعینات رکھیں گے. پہلے حملے میں مسلح شخص نے ایک خودکار ہتھیار سے ایک شخص کو ہلاک اور تین پولیس عہدیداروں کو زخمی کر دیا تھا. یہ واقعہ آزادی اظہار کی تقریب کے دوران ہوا. ڈنمارک کے وزیر اعظم ہیل تھورننگ شمٹ نے کیفے پر کیے گئے حملے کو ایک دہشت گرد حملہ قرار دیا ہے. سویڈن کے کارٹونسٹ لارس ولکس کیفے کے اس حملے کا بظاہر واضح ہدف تھے. وہ استحزائیہ اور اشتعالی خاکوں کے لیے مشہور ہیں. ان میں 2007 میں ان کا بنایا ہوا پیغمبر اسلام کا ایک خاکہ بھی شامل ہے. انہیں اس واقعے میں کوئی نقصان نہیں پہنچا. ایک یہودی رضاکار محافظ ہلاک اور دو پولیس عہدیدار اس وقت زخمی ہو گئے جب چند گھنٹوں کے بعد یہودیوں کی ایک عبادت گاہ پر حملہ کیا گیا. یہ ایک عینی شاہد ہیں، پیٹر ٹیرسٹرپ. وہ کہتے ہیں کہ میں خوف زدہ نہیں ہوں. یہ دراصل کچھ پاگلپن کی جیسا ہے، جیسا کہ ڈنمارک میں بھی یہ ہو رہا ہے اور پیرس میں بھی ہم نے کچھ ایسی ہی باتیں سنی ہیں. پولیس نے اتوار کے ابتدائی اوقات میں ایک مشتبہ شخص کو اس وقت گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا جب اس نے ایک ایسے علاقے میں پولیس افسروں پر فائرنگ شروع کر دی جہاں وہ ایک عمارت کی نگرانی کر رہے تھے. فائرنگ کے اس تبادلے میں کوئی پولیس افسر زخمی نہیں ہوا. روس نماز علیحدگی پسندوں نے یورپ کے نگرانوں کو مشرقی یوکرین میں ڈیبارٹ سیف جانے سے روک دیا جہاں لڑائی جاری ہے، اگرچہ علاقے میں زیادہ تر فائر بندی کا احترام کیا جا رہا ہے. یورپ میں سلامتی اور تعاون کی تنظیم نے کہا ہے کہ مقامی وقت کے مطابق نصف شب کو فائر بندی کا اطلاق ہوا، جس کے بعد مشرقی یوکرین میں زیادہ تر گولہ باری نہیں کی گئی لیکن ڈیبارٹ سیف میں فائرنگ جاری رہی. باغی دعویٰ کرتے ہیں کہ اس علاقے میں فائر بندی کا آگ اطلاق نہیں ہوتا، جہاں علیحدگی پسند فائر بندی سے قبل کیف کی فوجوں کو گھیرے میں لینے کی کوشش کر رہے تھے. یوکرین کی فوج کے ترجمہ آندرے لائسینکو نے کہا کہ علیحدگی پسندوں نے فائر بندی کے بعد 10 مرتبہ گولہ باری کی، لیکن مجموعی طور پر مشرقی یوکرین میں استحکام نظر آتا ہے. نائجیریا میں ایک خود کش حملہور خاتون نے یوبے ریاست کے شہر داماتورو کے ایک بس اسٹاپ پر خود کو دھماکے سے اڑا دیا جس میں کم سے کم 10 افراد ہلاک اور 30 سے زائد زخمی ہوئے. عینی شاہدوں اور حکام کے مطابق یہ لڑکی ایک چوکی پر حفاظتی انتظامات سے بچتے بچاتے وہاں پہنچی اور دھماکہ کر دیا. فرانسیسی خبر رساں ادارے کے مطابق مشتعل ہجوم نے امدادی کارکنوں کو حملہ آور کی باقیات نہیں اٹھانے دی اور انہیں نظر آتش کر دیا. ہلاک ہونے والوں میں زیادہ تر بچے شامل ہیں جو بس اسٹاپ پر چیزیں فروخت کر رہے تھے. ابھی تک کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی, لیکن یہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں عسکریت پسند گروپ بوکو حرام نوجوان خواتین کو خود کش حملوں کے لیے استعمال کرتا آیا ہے. امریکہ کی جنوبی ریاست ٹیکسس میں تفتیش کار اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ کوبا اسلامک انسٹیٹیوٹ ان ہیوسٹن کے ایک حصے کو تباہ کرنے والی آگ ارادتاً لگائی گئی تھی یا نہیں. اس اسلامک سینٹر میں ایک مسجد اور سکول بھی شامل تھا. اس حادثے میں کوئی زخمی نہیں ہوا. مرکز کے سٹاف کی طرف سے فیس بک پر جاری بیان کے مطابق تفتیش کاروں نے واضح کیا ہے کہ آگ کوئی حادثہ نہیں تھی. ٹیکسس کے اس واقعے کی چھان بین ایک ایسے وقت پر کی جا رہی ہے جب مسلمان کمیونٹیز کے خلاف ہونے والے حملوں کی جانچ میں اضافہ کیا جا رہا ہے. اٹلی نے لیبیا میں اپنا سفارت خانہ بند کر دیا ہے اور اس شمالی افریقی ملک میں جاری تشدد کے نتیجے میں اپنے عملے کو واپس بلا لیا ہے. اطالوی سفارت خانہ لیبیا میں یورپی مشنز میں سے واحد باقی مشن تھا. لیبیا کے لیڈر محمد قذافی کی 2011 میں ہلاکت کے بعد ملک میں متوازی حکومتیں اور متعدد مسلح ملیشیاز کے درمیان اقتدار پر گرفت کے لیے کشمکش جاری ہے. اٹلی کے وزیر خارجہ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ لیبیا میں بگڑتی صورتحال کے پیش نظر سفارت خانہ بند کرنا ضروری تھا. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل یمن کے بارے میں ایک قرارداد پر غور کر رہی ہے جس میں شیعہ ہوتی باغیوں کو اقتدار سے الگ ہونے, برطرف صدر عابد ربو منصور ہادی اور ان کی کابینہ کو رہا کرانے اور اقوام متحدہ کی قیادت میں امن مذاکرات میں نیک نیتی کے ساتھ شامل ہونے پر زور دیا جائے گا. نائجیریا کی ریاست گومبے کے عوام کو توقع ہے کہ 24 گھنٹے کے لیے لاگو کیے جانے والے کرفیو کو اٹھا لیا جائے گا, جس سے ایک روز پہلے گورنر نے بوکو حرام کے حملے کے بعد کرفیو کا طلاق کیا تھا. اردن کی ایک عدالت نے اخوان المسلمون کے ایک اعلی عہدیدار کو متحدہ عرب امارات میں تنقید کرنے کی پاداش میں 18 ماہ جیل کی سزا سنائی ہے. اور امریکہ کی طرف سے کیوبا سے درآمدات پر عائد پابندیوں میں نرمی کے اعلان کے ایک روز بعد امریکہ کے 2 سینیٹرز نے کیوبا کے 4 روزہ تجارتی مشن کا آغاز کر دیا ہے. اور بھارت نے پاکستان کو ورلڈ کپ کے پول بی کے ایک میچ میں 76 رن سے شکست دے دی ہے. خبریں ختم ہوئیں.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
سفر ناموں کو ادب کا حصہ بنانے والے شگفتہ بیان مصنف مستنصر حسین تاڑر سے شہناز عزیز کی گفتگو سے کچھ اقتباس سنتے ہیں.
تاڑر صاحب, پہلے تو بہت شکریہ آپ کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں آئے. اور میں نے مطلب ایک ناکام سی کوشش کی تھی آپ کے بارے میں کچھ زیادہ بتانے کی, لیکن آپ خود اتنے اچھے داستان گو ہیں کہ چلیے آپ ہمیں بتائیے کچھ خاص طور سے اپنے سفر ناموں کے اور اپنی کہانیوں کے بارے میں.
اچھا شہناز, بات یہ ہے کہ مجھے پچھلے دنوں ایک خاتون آپ جیسے ہیرو انٹرویو کرنے کے لیے آئے
جی,
تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اپنی زندگی کے بارے میں ذرا تفصیل سے بتائیے. میں نے کہا کہ ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں 72 برس کا ہو چکا ہوں, تفصیل سے بتانے کے لیے 72 برس درکار ہیں. میں اب اپنے بارے میں کیا آپ کو بتاؤں. میں نے یورپ دیکھا ہے, امریکہ وغیرہ, بہت زیادہ ایکسٹینسولی تو نہیں. مثلا میری جو اہلیہ محترمہ ہے ہمیشہ ڈاؤٹ ہو رہی ہیں میری صلاحیتوں کے بارے میں, ہر قسم کی صلاحیتوں کے بارے میں. تو وہ ہمیشہ کہتی ہیں کہ تم نے اتنی دنیا دیکھی نہیں جتنا شور مچایا. چنانچہ دنیا اتنی زیادہ نہیں دیکھی, لیکن جو اس کے بارے میں لکھا ہے
جی,
تو اس لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے بہت دنیا دیکھی. اور جتنی بھی میں نے دنیا دیکھی ہے اس میں پاکستان کا جو شمال ہے, جو گلگت بلتستان,
واقعی بہت حسین ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں. اچھا طارق صاحب, آپ نثر لکھتے ہیں, اس میں آپ شاعری کرتے ہیں, تو آپ نے کبھی شاعری نہیں کی ویسے؟
اچھا یہ بڑا سیریس مسئلہ ہے, کیونکہ میں شاعری کو ایک سنجیدہ فعل نہیں سمجھتا. یہ بنیادی طور پہ جذبات کو, احساسات کو, اور جو کھٹے میٹھے جذبات ہوتے ہیں رومان کے, گیلے اور وقتی, ان کو وہ کرتی ہے, ریپرزینٹ کرتی ہے. اور میں یہاں پہ ظاہر ہے کہ علامہ اقبال کے حوالے سے بات نہیں کر رہا, میں جنرل شاعری کے حوالے سے بات کر رہا ہوں.
یعنی ابتدا جب ہوتی ہے.
جی ہاں, جو شاعری ہے وہ مشقت نہیں مانگتی, خون پسینہ نہیں مانگتی, وہ ایک ہنگامی, ایک اشتعال جو ہے وہ مانگتی ہے. اور جو سب سے اہم بات کہ کسی بھی عہد کو شاعری کبھی ریپرزینٹ نہیں کر سکتی. اس عہد کو
شاید ہی بیان نہیں کر سکتی, یہ صرف نثر ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ نثر بنیادی طور پہ ایک ایف آئی آر تھانے میں رپورٹ ہے جس میں آپ تفصیل سے لکھ دیتے ہیں. مثلا میرا ناول راکھ ہے جس میں مشرقی پاکستان کا حوالہ ہے, یا ابھی لیٹسٹ جو پچھلے سال شائع ہوا ہے خس و خاشاک زمانے, تو اس میں ہمیں ڈیفینیٹلی ایک سٹیٹمنٹ دینی پڑتی ہے چیزوں کے بارے میں.
اچھا طارق صاحب, یہ جو اب آپ نے راکھ کا ذکر کیا, تو راکھ بہت ہی اس میں نرم جذبات بھی ہیں لیکن اس میں بہت تلخ سچائیاں بھی ہیں اس کہانی میں, اس پوری کتاب میں. تو آپ نے کہا کہ آپ نے ابھی دوبارہ لکھا, تو ظاہر ہے کہ اس زمانے میں جب آپ نے لکھی ہوگی تو پاکستان سے علیحدگی, مشرقی پاکستان کی, وہ سب تازہ ہوں گی چیزیں. اب کیسے دوبارہ, یہ کیا انسینٹیو تھا آپ نے جب دوبارہ لکھا بھی؟
جی ایکچولی ہوتا یہ کہ بھائی راک کا جو حوالہ آیا ہے
جی,
تو میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اگرچہ وہ کوئی ایسی قابل ذکر بات نہیں, لیکن اس کو پرائم منسٹر اوارڈ فار دا بیسٹ بک آف دی ایئر بھی ملا, اور اس کے بعد برلن میں جو جرمن ایک لٹریری آرگنائزیشن آفیشل, انہوں نے ایک سیمینار کیا برلن میں, اور انہوں نے پارٹیشن کے حوالے سے جو لٹریچر کریٹ کیا گیا سب کانٹیننٹ میں, تو اس کے حوالے سے ایک سیمینار کیا, تو اس میں انہوں نے راک کو شامل کیا.
کل 14 فروری کو یہاں امریکہ اور دنیا کے بہت سے علاقوں میں ویلنٹائنز ڈے منایا گیا. اسی بارے میں ایک پروگرام تیار کیا تھا ہمارے ساتھی مدثرہ منظر نے, یہ پروگرام آپ کو ہم سنوا رہے ہیں اس وقت بھی.
ہر سال 14 فروری کو امریکہ میں ویلنٹائنز ڈے منایا جاتا ہے. حالیہ برسوں میں ویلنٹائنز ڈے کا تہوار تیزی سے مقبول ہوا ہے. چند عشرے پہلے تک تو جنوبی ایشیا میں یہ نام بھی شاید کم ہی لوگ جانتے تھے, مگر اب ویلنٹائنز کے موقع پر پاکستان تک کے اکثر شہروں میں پھول ڈھونڈے سے نہیں ملتے. ویلنٹائنز ڈے کو محبت کرنے والوں کا دن کہا جاتا ہے. یہ دنیا کے قدیم ترین تہواروں میں سے ایک ہے. کہتے ہیں کہ پہلا ویلنٹائن 498 عیسوی میں روم میں منایا گیا تھا, یعنی 1500 سال سے بھی زیادہ عرصہ پہلے. مگر محبت کی تاریخ اس سے بھی زیادہ پرانی ہے. مگر محبت ہے کیا؟ شاعر اور ادیب اسے سب سے لطیف اور پاکیزہ جذبہ قرار دیتے ہیں. دنیا بھر کے ادب و فن میں جتنا کچھ اس پر تخلیق کیا گیا ہے, اس کا عشر اشیر بھی کسی اور موضوع کے حصے میں نہیں آیا. سائنسدان کہتے ہیں کہ محبت کا جذبہ کرۂ ارض کے ہر زیرو میں موجود ہے. طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ محبت دماغ کے ایک مخصوص حصے میں رونما ہونے والی کیمیائی تبدیلی ہے. طبی یونان میں اسے دیوانگی قرار دیتے ہوئے اس کا علاج تجویز کیا گیا ہے. نفسیاتی ماہرین محبت کو عورت اور مرد کے درمیان ایک دوسرے کے لیے موجود فطری کشش کا نام دیتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ماؤں کو اپنے بیٹوں سے, بہنوں کو اپنے بھائیوں سے, اور بیٹیوں کو اپنے والد سے زیادہ پیار ہوتا ہے. سماجی ماہرین کا کہنا ہے کہ صنف مخالف سے محبت کے سوا تمام محبتیں معاشرے اور ماحول کے تقاضوں, ضرورتوں اور ان کے اثرات کے تابع ہوتی ہیں. انسان محبت میں کب گرفتار ہوتا ہے؟ سماجی ماہرین کے خیال میں یہ ایک طویل عمل ہے جو بتدریج آگے بڑھتا ہے, مگر شاعری میں اسے ایک ایسا تیر قرار دیا گیا ہے جو آنن فانن جگر کے پار ہو جاتا ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ سائنس اس نظریے کی تصدیق کرتی ہے, لیکن اس کا کہنا ہے کہ عشق کا تعلق دل سے نہیں بلکہ دماغ سے ہے. ایک حالیہ سائنسی مطالعے سے ظاہر ہوا کہ عشق پہلے ہی نظر میں ہو جاتا ہے, اور جیسے ہی کوئی چہرہ نظروں کو بھاتا ہے دماغ کے ایک مخصوص حصے میں برقی لہریں پیدا ہوتی ہیں جنہیں MRI کے ذریعے ریکارڈ کیا جا سکتا ہے. نفسیاتی ماہرین کو پہلی نظر میں محبت کے نظریے سے قدر اختلاف ہے. ان کا کہنا ہے کہ عشق میں گرفتار ہونے میں 1.5 سے 4 منٹ کا وقت لگتا ہے. ان کا کہنا ہے کہ عشق کی پہلی منزل لاشعوری طور پر جنسی کشش کے تابع ہوتی ہے, دوسری منزل پر اپنے محبوب کے ہر انداز اور ہر پہلو کو بخوبی سمجھا جانے لگتا ہے, اور آخر میں جی رانجھا رانجھا کر دی نی میں آپے رانجھا ہوئی. سینٹ ویلنٹائن, جس کی یاد میں ویلنٹائنز ڈے منایا جاتا ہے, نوجوان جوڑوں کی شادیاں کرواتے تھے۔ سن 270 عیسوی کے لگ بھگ روم کے بادشاہ کلاؤڈس دوم نے نوجوان فوجیوں کی شادی پر پابندی لگا دی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ اس سے ان کی کارکردگی بہتر ہوگی۔ سینٹ ویلنٹائن چوری چھپے ان کی شادیاں کروانے لگے اور بالآخر قید کر دیے گئے۔ بعض تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ جیل میں ایک لڑکی ان سے ملنے آتی تھی، وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گئے، جس کا اظہار انہوں نے سزائے موت سے قبل لڑکی کے نام آخری خط میں کیا تھا، اور خط کے آخری الفاظ تھے، تمہارا ویلنٹائن۔ آج بھی ویلنٹائنز ڈے پر بھیجے جانے والے کارڈوں پر کسی کے دستخط نہیں ہوتے، صرف یہی دو الفاظ ہوتے ہیں۔
اے بہارو گوا رہنا، اے نظارو گوا رہنا، دو دلوں نے زندگی بھر ساتھ رہنے کی قسم کھائی۔
اردو واشنگٹن۔
سندیش آتے ہیں ہمیں تڑپاتے ہیں، کچھ چٹھی آتی ہے پوچھے جاتی ہے کہ گھر کب آؤ گے، کہ گھر کب آؤ۔ بدل رہی ہے روپ زندگی، چھاؤ ہے کبھی کبھی ہے دھوپ زندگی، ہر پل یہاں جی بھر جیو، جو ہے سما کل ہو نہ ہو۔
ان سپر ہٹ گیتوں کو سن کے آپ کے ذہن میں کس گلوکار کا خاکہ ابھرتا ہے؟ یہ کوئی اور نہیں بلکہ بالی ووڈ کی سنہری آوازوں میں سے ایک آواز ہے، سونو نگم، جن کا کہنا ہے کہ میوزک میری زندگی ہی نہیں میری ذات کا بھی حصہ ہے، اور میں میوزک میں کسی حد بندی کا قائل نہیں۔
سجے امبر سجا جیسے کوئی سپنا، اس میں ہو گھر ہو ہم سفر تیرا میرا اپنا۔
سونو کا یہ بھی ماننا ہے کہ موسیقی کی کوئی انتہا نہیں، اس دنیا میں جو جہاں تک پہنچنا چاہے اس کے لیے آسمان کھلا ہے۔
ذرا شور ہوا، دل شور ہوا، تیری اور ہوا، ہلچل ہوئی، ذرا شور ہوا، دل شور ہوا، تیری اور ہوا، ایسی چلے جب ہوا۔
شاہ رخ خان، رتک روشن اور سلمان خان جیسے میگا سٹارز کی آواز بننے والے سونو نگم یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے جب گانا صرف شہرت کے لیے نہیں بلکہ اچھی گائیکی کے ذریعے کسی کام کی امنگ جگانے کے لیے بھی گایا جاتا ہے۔
آتے جاتے جو ملتا ہے تم سا لگتا ہے، ہم تو پاگل ہو جائیں گے ایسا لگتا ہے۔
آج کل کی فلموں میں ایک ہی ہیرو کے لیے مختلف گلوکاروں کی آواز میں گیت ریکارڈ کیے جاتے ہیں۔ اس نئے رجحان کے بارے میں بات کرتے ہوئے سونو نے کہا کہ ان کے خیال میں ایک کریکٹر کے لیے ایک ہی آواز سوٹ کرتی ہے، اس سے ٹیمپو بھی بنا رہتا ہے۔ ایک فلم میں ایک ہیرو کے گیت ایک ہی آواز میں ہوں وہی اچھا لگتا ہے، جیسے راج کپور کے لیے مکیش پلے بیک سنگنگ کیا کرتے تھے اور دلیپ کمار کے لیے محمد رفیع اور طلعت محمود۔
نیلی نیلی سے ہے چھن رہی ہلکی ہلکی روشنی،
تم ہی دیکھو نا یہ کیا ہو گیا،
تمہارا ہوں میں۔
اس سوال پر کہ وہ اپنی پہچان کس قسم کا میوزک سمجھتے ہیں، سونو کہتے ہیں کہ انہیں مختلف قسم کا میوزک پسند ہے، اس لیے انہوں نے پاپ، کلاسیکل یا کسی ایک کیٹیگری تک اپنے گانوں کو محدود نہیں کیا۔
میرے ہاتھ میں تیرا ہاتھ ہو، ساری جنتیں میرے ساتھ ہوں، تو جو پاس ہو پھر کیا یہ جہاں، تیرے پیار میں ہو جاؤں فنا۔
خبر کی تفصیل کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ، پتہ ہے urduvoa.com. سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس نیوز شو کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پاکستان میں شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک اور بھارت میں 7:30 بجے سے صبح 7:30 بجے تک آپ ہمارے یہ پروگرام سنتے ہیں. ان میں آپ کے لیے ہم نیوز شو اور حالات حاضرہ سے مختلف موضوعات سے ترتیب دیے ہوئے پروگرام سنتے ہیں. آپ راؤنڈ ٹیبلز بھی سنتے ہیں اور اس کے علاوہ مختلف پروگرام کچھ تو کہیے، ہر دم رواں ہے زندگی، خطاب کے مدثرہ منظر کے ساتھ. ان سارے پروگراموں کے بارے میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیے اور ہمارے ساتھ رابطے میں رہیے. اس نیوز شو کی ایڈیٹر تھیں شہناز عزیز، میرے ساتھ پروڈیوسر تھیں یاسمین جمیل اور انجینئر سیڈرک فرینکلن. بہجت آپ سے یہ پروگرام ختم کرنے کی اب اجازت چاہتی ہے. آپ سے میری ملاقات پھر ہوگی یہ پروگراموں میں. ہمیں سنتے رہیے، ہم سے رابطے میں رہیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.